بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب فتح السبیل میں کل پڑھا گیا عام مردوں اور عام عورتوں کو نصیب ہے، اس کے بعد ہے خاص ذاکر شارل لوگوں کو وسیع، یعنی جو لوگ ذکر میں لگے ہیں یعنی جو لوگ اس طریقے میں آ چکے ہیں تو ان کو بھی وصیت کی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب کا آشپت آیا ہے، انہوں نے اس کا اثر ہوا وہ جو بیان بھیجا جا رہا ہے ہندوستان میں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس بیان کو بہت فائدہ ہوا، یہ جو بیان کا سلسلہ جا رہا ہے وہ اس کا تھوڑا، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو بات ہے ہمارے باطنہ بنیاد ہے تمام ہمارے مظاہرہ، تو لکھا کہ حقیقت میں ہمارے باطنہ بنیاد ہے ایمان کی، اور اس کی وجہ یہ بتائیے یہ حدیث شریف کی، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کو نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون ہو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم مؤمنین مسلمین ہیں، یعنی ہم ایمان والے مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت پر ہم صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پہ راضی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بخدا تم سب سے ہوں ان علامات، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے ایمان کی علامت کی جو تین ہے تینوں کے تینوں باطنی عمل، کیونکہ مصیبت پر صبر ایک باطنی عمل ہے اور نعمت پر شکر باطنی عمل ہے اور فدا پر راضی ہونا ایک باطنی، تو یہ ایمان کی علامت پکی پکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمائی، پتا ہی چلا کہ جو باطنی اعمال مقامات طے کر چکا اس سے ایمان کچھ صحیح ہوا۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ جتنے بھی باطنی مقامات ہیں سب توحید کے اجزاء ہیں، ان میں سے ایک بھی کم ہوگا توحید نہ ہو، مطلب رضا بالقضا نہیں ہے توحید نہ ہو، توکل نہیں ہے توحید نہ ہو، شکر نہیں ہے توحید نہ ہو، توحید میں نفل جاتا ہے، اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ اصلاح فرض عین ہے، اسی لیے اس کا اہتمام چاہیے ہر شخص کو، کم سے کم ان کو پتا چل گیا ان کو تو لگے رہنا چاہیے ان تمام مقامات کو رفتہ رفتہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب خاص ذاکر شاغل لوگوں کو وصیت لکھا ہے، پہلے تو یہ کہ اوپر کی نصیحتیں دیکھ لو، یعنی جو کل بیان ہوئی عام مردوں اور عام عورتوں کو جو نصیحت ہوئی اس کے خلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر سب سے پہلی چیز جو لکھی ہے وہ ہے ہر عمل میں سنت پر عمل کرنے کا اہتمام، اس کے بغیر تو دین ہی نہیں، دین تو اصل ہے سنت پہ عمل کرنا، ہر عمل سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرو، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جس میں بہت اہتمام کیا، اپنی ہر چیز صبح سے شام تک ہر طرح سے سنت کے مطابق ہونا ہے، اور واقعی اگر کوئی کامیابی کسی کو دین میں ہو سکتی ہے، دین میں کامیابی کیا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں گے، آپ کسی کو پتا نہیں چلے گا آپ کی کامیابی، دین کی کامیابی ایسی خفیہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتا نہیں، مجمع نہیں لگتا، مجمع لگانا کامیابی ہے، اللہ کو راضی کر دینا کامیابی وہ ہوتی ہے، سنت پر ظاہراً بھی باطناً بھی، باطنی سنتیں بھی تو ہیں، باطنی سنتیں تو بہت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم توکل فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضا الفلا میں بہت ہی آخر تھے، ان کے مقام میں کیا پوچھنا، اس طرح سے ہر صبر میں سب سے آگے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ نمبر کے ہر عمل میں سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرو، بھائی کم سے کم پوچھو تو سوال تو کرو یہ عمل جو ہے سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیا سنت ہے سنت کی، پوچھو تو صحیح، دماغ میں سوال تو لاؤ، کسی عالم سے پوچھو، کہیں سے کچھ تو کرو، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہو جو چاہے کرتے چلے جا رہے ہو، اس کبھی سوال بھی نہیں کرتے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی سنت پر عمل کرنے سے قلب میں بڑا نور پیدا ہوتا ہے، نور کا ذریعہ. اور اگر کسی سے کوئی بات خلاف مزاج پیش آ گئے صبر و تحمل کیا، صبر و تحمل کیا کرو، جلدی سے کچھ کہنے سننے میں مت لگو، خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنبھلا کرو. آج ایک صاحب آئے تھے بہت پریشان ہمارے پاس آئے، پرانے جاننے والے ہیں وہاں، تو رونے لگے تھے. میرا غصے کا مرض اس سے ملتا لگا، غصہ نہ تھا، بہت پریشان، بہت نالے آنسو بہ رہے ہیں، اس کا مجھے علاج کرنا. میں نے سمجھایا کہ دیکھیے غصہ آنا تو انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس کا تو علاج بھی نہیں ہو سکتا. آپ چاہتے ہیں کہ غصہ ہی نہ آئے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غصہ آئے تو پی جائے، اور یہی بدمستی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، کاغمین غیر کے بارے میں ہے کہ وہ جنت ہے جو غصے کو پی جائے، غصہ آئے تو پی جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم علاج کرائیں گے تو پیر صاحب کچھ ایسا کر دیں گے کہ غصہ ہی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، شہوت ہی نہ اٹھے. تو وہ تو مادہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ تو کسی وجہ سے اللہ نے رکھا ہے غصے کا مادہ. ہاں یہ کہ جب غصہ آئے تو دیکھو شریعت کا حکم کیا، غصے کو تو پی جاؤ، اس کو تو کرنا ہی نہیں، غصے کے اقتضا پر عمل حرام ہے. ان کو میں نے سمجھایا دیکھیے آپ کو جو توجہ دینی ہے اس پر کہ غصہ آئے تو ہمیں پی لینا ہے، اس کی تدبیر یہ ہے کہ جیسے ہی غصہ آئے وہاں سے ہٹ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دو. یہ ہے طریقہ، رفتہ رفتہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے حکومت آ جائے گی، بلکہ وہ غصہ بھی مغلوب ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو علاج بتایا جا رہا اس پہ عمل کرو، تو یہ عمل نہیں کرو گے تو کیا دوائی نہ کھاؤ گے تو شفا کیسے ہوگی. اور بھی علاج ہیں لیکن پہلے تو اس کو کرے کوئی، جب اس میں بالکل پکا ہو جائے اس میں کام، اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو قدر تو اور علاج بھی ہیں، تو وہ علاج ان کے لیے ہیں جو سوچتے نہیں، سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، مطلب سوچنے سے ہی علاج ہو جاتا ہے، سوچ کا علاج سوچ سے ہو جاتا ہے. غصہ ایک سوچ ہے، کیش ہوتا ہے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن فرما رہے ہیں دیکھو اگر کوئی بات تمہارے خلاف مزاج پیش آئے تو صبر و تحمل کیا کرو، جلدی سے کچھ کہنے سننے مت لگو، خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنبھلا کرو، اور کبھی اپنے کو صاحب کمال مت سمجھو. جو بات زبان سے کہنا چاہو پہلے خوب سوچ لیا کرو، سوچ لیا کرو. سوچنا ہی جو ہے سوچنے کی عادت نہیں، کتنی بار ہوتا ہے یہ بات بولوں یا نہیں بولوں، سوچ رہا ہے فوراً مل جانا چاہ رہا ہے، مت بولو، چپ رہو، آپس سے بچ جائے. سوچنا چاہیے، منہ سے کوئی بات نکالنے سے پہلے سوچ رہا ہے. میں اس بات کو منہ سے نکالوں یا نہ نکالوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جنت کا میں کفیل ہوں، جنت اور منہ سے جو بک دے. اور غصے میں کیا ہے، غصے میں وہی ہوتا ہے جو دن آیا بک دے، جو لایانی کلام پہ قابو ہو جائے گا تو غصے میں بھی قابو ہو جائے گا. غصہ محض لایانی ہے، لایانی ان معنوں میں جو بغیر سوچے بولتا چلا جاتا ہے، غصہ آیا اور غصے کے تحت بول رہا ہے. پہلے خوب سوچ لیا کرو، جب خوب اطمینان ہو جائے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، اور یہ بھی متحقق ہو جائے، یعنی یہ بھی پتہ چل جائے اچھی طرح کہ اس میں کوئی دنیاوی ضرورت یا دینی منفعت ہے، اس کو بولنا اس لیے ہے کہ ضروری ہے یا کوئی دینی فائدہ پہنچے گا، اس وقت زبان سے نکالو. ٹھیک ہے، خاص ذاکر شامل لوگوں کو وصیت میں پہلی چیز اہتمام سنت، دوسری چیز غصہ نہ کرو، اور تیسری چیز اپنے کو صاحب کمال مت سمجھو، اور چوتھی کہ منہ سے بات نکالنے سے پہلے سوچو. کسی برے آدمی کی بھی برائی نہ کرو، غیبت ہے، کسی برے آدمی کی بھی برائی نہ کرو، نہ غیبت سنو، اور کسی صاحب حال پر تان مت کرو. حضرت ہمارے حضور جو تھے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے بہت بزرگوں کے خلاف، تو ان کے خطوط جو انہوں نے لکھے مانا رسول اللہ صاحب کو، اس میں ایک خط یہ جو انہوں نے لکھا، اس کی بڑی عبرت کی، انہوں نے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کپڑا پہنا نیا، ان کو اچھا لگا تو فوراً اس کو بدل دیا، اور اس کپڑے کو خیرات دیں. جو کپڑا پہننے میں اچھا لگا, کپڑا اچھا لگا تو اس کو خیرات. تو اس پر سوال کیا ہے؟ سوال یہ کیا انہوں نے کہ کیا ہم بھی یہی کریں؟ اتنی بڑی ہستی نہیں ہے, کیا تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے؟ اور جواب بھی عجیب. مولانا سننا جناب نے جواب دیا ہے کہ یہ حضرت, یہ جو عمل ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال کے تحت حال تھا. حال کی نقل نہیں کرنی ہے, کسی کے بھی حال کی نقل نہیں کرنی. تو کسی بھی بزرگ کے حال کی نقل نہیں کرو, بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنت. یہی مولانا رسول اللہ نے کہا, بھائی ہمیں تو سنت کا عمل کرنا ہے کہ جب نیا کپڑا پہنو تو یہ دعا کر لو, شکر کر لو. دیکھیں حال کی نقل نہیں ہوتی کسی بزرگ کے بھی حال کی. حال سے کچھ نہیں ہوتا, وہ بزرگ کا اپنا حال ہے, ہمارا تو ہمیں تو سنت کا عمل کرنا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو یاد رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. بزرگوں کے پاس جاتے ہیں مختلف, ان کے حال کو مت دو, ان کا اپنا حال, ان کا اپنا حال, ان کا اپنا حال. سنت, ہر بزرگ سے سنت کا طریقہ مانگنا. کسی صاحب حال پر تان مت کرو, کسی مسلمان کو گو وہ خطا کار یا کم رتبہ ہو حقیر مت سمجھو. مال و جاہ کی لالچ اور حرص مت کرو, اور تعویذ گنڈوں کا شغل مت رکھو, اس سے عوام کا ہجوم ہوتا ہے. عوام کے ہجوم کو کبھی مت ہونے دو. ہمارے یہاں تو بزرگوں نے اس کی بڑی وہ کی ہے کہ جمائی نہ ہونے تھا, طرح طرح کے قصے اقتبال حجم الرم سے لکھے ہیں کہ کیسے جب لوگ زیادہ ہوئے تو بزرگوں نے اخبار میں کتاب پڑھنی بند کر دی. مجمع ہو تو کتاب ہی نہیں پڑھی, کتاب پڑھنے کا معمول تھا کہ بہت لوگ آ گئے. کتاب بند ہونے بیٹھ کے پوچھا کیوں, ارے بھائی پتہ نہیں کہاں سے اتنے لوگ آ گئے ہیں, کوئی لاک والا ہے کوئی نہیں لاک والا ہے, سب کو کیسے پڑھ کے سنا. ہجوم کو مت چاہو ہجوم. ہمارے حضرت نواب صدر خان کہتے صاحب کو میں نے ایک مرتبہ لکھا اپنا حال, کیونکہ ہمارا رضائل کا حال تھا. کہتے حضرت بیان ہے, بیان میں جب کوئی مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اندر سے ایک انشرا ہو جاتا ہے اور مضامین کی آمد زیادہ ہو جاتی ہے. تو حضرت جواب میں لکھا کہ مجمع کم اخلاص زیادہ. صحیح کہ کوئی بھی نہ ہو, ایک آدمی کو آپ سنا لیں, وہ جو اخلاص وہاں ہوگا وہ کیسے ہوگا زیادہ مجمع میں؟ کام کی بات اچھی طرح سمجھیں. ارے سب نفس کا قید ہے, جیسے لوگ جمع ہو جائیں واہ 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 بہت بڑا مجمع ہوگا, اس کی وہ تدبیریں کرتے ہیں, وہ تدبیریں کرتے ہیں کہ افسوس نہ ہے. تعویذ گنڈوں کا شغل مت رکھو, اس سے عوام کا ہجوم ہوتا ہے. جہاں تک ممکن ہو ذاکرین کی جماعت میں شامل اور داخل رہو, اس سے نور اور عزم اور شوق سب میں قوت. یہ تھا خانقاہ تھی, وہاں ذاکرین جمع ہو جاتے تھے, اپنے اپنے حجرے میں الگ الگ ذکر کرتے تھے. یاد رکھیں, جہاں تک ممکن ہو ذاکرین کی جماعت میں شامل اور داخل رہو, اس سے نور اور عزم اور شوق سب میں قوت ہوتی ہے. دنیوی تعلقات مت بڑھاؤ, بے ضرورت بہت سا سامان مت جمع کرو, اور حتی الامکان خلوت میں رہو, اکیلے رہو. اللہ کے بندوں کم سے کم اعتکاف میں تو اکیلے رہو, اس میں بھی اکیلے نہیں رہتے, ایک مجمع لگ جاتا ہے. خلوت مطلوب ہے. حکیم الرم نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی روح خلوت ہے. حتی الامکان خلوت میں رہو, بدون ضرورت و مصلحت لوگوں سے زیادہ مت ملو, اور جب ملنا ہو تو خوش خلقی سے پیش آؤ, اور ضرورت پوری ہونے کے بعد جلد ان سے جدا ہو جاؤ. بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, ایک گھنٹہ بعد لوگ مسجد میں بیٹھے باتیں کرتے ہوتے ہیں, کون سی باتیں ضروری ہیں؟ بالخصوص شناسا دنیا داروں سے بہت بچو. وہ دنیا دار جو دین سے دور ہیں اور جان پہچان والے ہیں, یا تو اہل اللہ کی محبت ڈھونڈو یا عوام میں ناشناسا لوگوں سے ملو, اس سے ضرر کم پہنچتا ہے. اگر مل نہیں یا پر گھبرا بھی سکے تو اسے باتوں کا دل چاہ رہا ہے, تو عوام میں سے ناشناسا جن کو تم جانتے نہیں ان سے پکڑ کے تھوڑی سی باتیں کر لو. اصل میں تو اہل اللہ کے پاس جاؤ, اہل اللہ کی محبت ڈھونڈو. اگر قلب پر کچھ احوال یا علوم وارد ہوں جو اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی تربیت میں کوئی شخص اگر اپنے امراض کا علاج کراتا ہوتا ہے, وہ امراض مغلوب ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے, اس کے ساتھ بہت سارے علوم اس سے وارد ہوتے ہیں. اگر ایسا ہو, اگر قلب پر کچھ احوال یا علوم وارد ہوں تو شیخ سے اطلاع کرو, شیخ کو اطلاع کرو. اور شیخ سے کسی خاص شغل کی درخواست مانگو. کیوں اطلاع کرو؟ وہ بتا دے گا کہ یہ جو تمہارا تم پہ وارد ہوا ہے جو خیال ہے یا جو بھی چیز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط، یہ بتا دے گا. اور عجب سے بچائے گا. شیخ سے کسی صاف خاص شغل کی درخواست مت کرو، اور ذکر کے ثمرات کچھ اگر ظاہر ہو تو بجز شیخ کے کسی پہ ظاہر مت کرو. اور اگر تصوف کی کتابیں دیکھنے کا شوق ہو تو پہلے تعلیم الدین کا حصہ بن جاؤ، اور قلید مثنوی مطالعہ کرو. جبکہ شرط ہے، قلید مثنوی ہر ایک کا کام نہیں ہے، یاد رکھو. قلید مثنوی کا مطالعہ کرو جبکہ تم معقول و منقول کے جامع عالم ہو، یاد رکھے. یہ ہر ایک کا کام نہیں اٹھائی، انہوں نے نام بازار میں دیکھی قلید مثنوی مل رہی، اٹھا لی اور اردو میں پڑھنی شروع کر دی. آپ کا کام نہیں، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، یہ رسٹ لگائی ہوئی ہے. جبکہ تم معقول و منقول کے جامع عالم ہو، معمولی عالم بھی نہیں، معقول و منقول کے جامع عالم ہو. سخن پروری کبھی مت کرو. ایک بات ہو گئی تو اب جناب باتوں میں اپنے آپ کو بری کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں. بلکہ جب تم کو اپنی غلطی ثابت ہو جاوے تو فوراً اقرار کر لو. ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھو، اسی سے التجا رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی درخواست کرو. یہاں پر یہ کتاب قدس سبیل ختم ہو جاتی، کہتے ہم نے ختم اس طرح سے کی ہے جیسے میں نے کورس کی کتابیں ختم کی ہیں، کہ پہلا چیپٹر پڑھ لیا اور آخری چیپٹر پڑھ لیا، بیچ کی چیزیں لائے، اس میں بھی بہت سی بیچ کی چیزیں بھی چھوڑ دی ہیں، لیکن ان شاء اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.